گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ انشاءاللہ عزوجل بہت اہم گفتگو ہوگی، کاروبار میں شراکت۔ آج انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر ہم کلام کریں گے، آپ کے سوالات کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، آپ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ عزوجل بہت اہم معلومات آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ویڈیو سوالات بھی ہیں، آڈیو سوالات بھی ہیں، اور آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں۔ حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ جس جگہ ہم کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر ایک ٹائم پیریڈ طے ہوتا ہے ہمارا، صبح 8 سے 4 بجے تک، تو کیا اس درمیان ہم اپنا کوئی ذاتی کام بھی کر سکتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب ہم کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں
جی،
تو سامنے والا کے ساتھ ہماری ایک بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ نے روزانہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک مجھے ٹائم دینا ہے، اور اس ٹائم کے اندر یقیناً اس نے اپنا کام ہی کروانا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اس کا مقصد یہی ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا آفس ہے، کچھ بھی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ میں امپلائی کو رکھوں گا، ملازم کو رکھوں گا، اور میرا اتنا اتنا کام روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی کی بنیاد پر ہو جائے گا۔
صحیح،
اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ اسے سیلری بھی دیتا ہے۔ اب یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں سوال میں، ایک تو یہ ہے کہ اپنا کام کر رہا ہے،
صحیح،
اب کام کے دوران وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی کسی مصروفیت میں بزی ہو گیا، اپنا کوئی کام کرنا شروع کر دیا، اور جو سامنے والے کا کام تھا، جو آفس کا کام تھا، اس کو روک دیا، حالانکہ کام بھی موجود تھا۔
صحیح،
یہ نہیں ہے کہ کام موجود نہیں ہے، ایسے ہی فارغ بیٹھا ہوا ہے، کام موجود نہیں ہے، کام بھی موجود ہے، اس کے باوجود یہ بیٹھ گیا، تو ظاہر ہے اس کو ایسا کرنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنا کام کرنے لگ جائے۔
ٹھیک ہے،
کیونکہ جو وقت اس نے 9 سے 5 بجے تک یا 8 سے 4 بجے تک دیا ہوا ہے، وہ وقت اس کا بکا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے،
اپنا کام اس میں نہیں کر سکتا، یہ مہینے کے بعد جو ہے اس کی سیلری مالک سے لے گا، سیٹ سے لے گا، تو ایسا کرنے کی اس کو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ 8 سے 4 بجے تک کی ٹائمنگ ہے یا 9 سے 5 بجے تک کی ٹائمنگ ہے، اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے اٹھ کر آ گیا، یا شام کو جلدی چلا گیا اور جا کر اپنا کوئی دیگر کام کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کو ارننگ بھی ہوتی ہے، جس سے جو پیسے وغیرہ بھی کماتا ہے، ظاہر ہے اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
یہ پرائیویٹ اداروں میں تو کم ہوتا ہے،
صحیح،
کیونکہ وہاں کنٹرول ہوتا ہے، اور جس کا ادارہ ہوتا ہے وہ اس کا اچھی طرح سے کنٹرول ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کون کب آ رہا ہے، کون کب جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے بالخصوص ہمارے سرکاری اداروں کے اندر، ہماری سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہیں
جی،
ان کے اعتبار سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان کے اندر کہ کسی جگہ پر وہ سرکاری ادارے میں ملازم ہیں، وہ ملازمت پر سرے سے جاتے ہی نہیں ہیں۔
ٹھیک
ہے، ایک تو انہوں نے تو سوال کیا نا، گیا کچھ دیر اپنے کام میں مصروف رہا، کچھ دیر دوسرا کام کر لیا، اور ہمارے بہت سارے سرکاری ادارے ایسے ہیں کہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر پہ بیٹھے ہوئے ان کو ارننگ ہو رہی ہے، سیلری وغیرہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان اتنی قربانیوں کے ساتھ جو حاصل کیا گیا ہے، اس کو یوں تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے۔ معاشیات تباہ ہوتی ہے، بچوں کا تعلیمی نظام سارے کا سارا تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص ایسا کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے کہ وہ کر رہا ہے تو دیگر لوگوں پر اثر پڑے گا. یہ کسی دوسرے ادارے میں ہے, اس کے بچے کسی تعلیمی ادارے میں ہے, جس تعلیمی ادارے میں اس کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں استاد وہاں پڑھانے کے لیے نہیں آتا.
صحیح.
تو اس کی بھی بربادی ساتھ ساتھ ہی ہو رہی ہے.
صحیح.
تو یوں ملک پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہے.
صحیح.
ہمارے ملک کو تو وجہ وہی ہے کہ ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک آزاد ریاست مل گئی جہاں پر ہم نماز کی ادائیگی آسانی سے کر سکتے ہیں, روزے کی ادائیگی آسانی سے کر سکتے ہیں, دین اسلام کی ترویج و اشاعت جو ہے اس کی ہمیں اجازت ہے وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں. جن کے پاس آزادی نہیں ہے, جو یہ کام نہیں کر سکتے, ان کو اس بات کا احساس ہے, ان کو معلوم ہے. مگر یہاں ہمیں جو بنا بنایا مل گیا ہے تو ہم اپنے اداروں کو اس طرح سے تباہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اب ہر شخص یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ نہیں اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو کیا ہوا, اور بہت سارے لوگ ہیں جو تباہ کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں تو میں بھی کرتا رہتا ہوں. سوچنا یہ چاہیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ہر شخص اگر یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں اپنی ملازمت کا وقت جتنا میرا ہے میں پورا وقت دوں تاکہ میرا ادارہ ترقی کرے, ادارہ ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. تو ہر شخص اگر یہ سوچے گا کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا, تو ان شاء اللہ عز و جل ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا. اور پھر دوسری بات تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کی ٹائمنگ ہے 9 سے 5 بجے تک, کہ اب وہ ٹائم نہیں دیتا, اگر سرے سے جاتا ہی نہیں ہے تو جو اس کو پیسہ مل رہا ہے وہ حلال نہیں ہے.
صحیح.
وہ حرام کا پیسہ ہے, وہ حرام کا پیسہ ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس جسم کو حرام سے غذا دی گئی وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جو وقت کہیں پہ آپ نے دے دیا ہے کہ میں اتنا وقت آپ کو دوں گا اور اتنی میری سیلری ہوگی, وہ پورے کا پورا وقت وہیں پہ دینا چاہیے.
مدنی چل کے ناظرین, مفتی صاحب نے بہت پیارا ہمیں جواب بھی دیا اور ساتھ ہی اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان بہت پیارا ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے اسے نوازا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محبت کر لیں اور ایسا کردار ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا ملک دنیا میں نمایاں ہو اور اس کے اندر ہماری بھی اپنی جو ہے وہ کارکردگی اور ہماری اپنی ایفرٹس بھی اس کے اندر شامل ہوں. شرعی مسئلہ اپنی جگہ جو بیان کر دیا گیا کہ جو ایسا کرے گا تو ظاہر ہے وہ جو اس کو ماہانہ تنخواہ ملے گی جبکہ کام ہی نہیں کر رہا, گھر پہ بیٹھا ہے, تو اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل کرتے ہیں.
مسجد کے امام صاحب حافظ نہیں ہے مگر ایک چھوٹا بچہ حافظ ہے, اس کے پیچھے ہماری ترابی ہو جائے گی؟
کیا فرماتے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب حافظ نہیں ہوتے تو ایسی صورت بن جاتی ہے.
نہیں, ایسا اب انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے.
جی جی,
وہ چھوٹا بچہ اگر تو بالغ ہے,
ٹھیک ہے,
تو پھر تو وہ جو بالغ لوگ ہیں ان کی امامت کروا سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اگر وہ نابالغ ہے تو وہ امامت نہیں کروا سکتا.
صحیح.
لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ تراوی پڑھا سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
اگرچہ وہ نابالغ ہے.
شبینے جو ہوتے ہیں تراوی پڑھا سکتا ہے. بچے ہوتے ہیں جو شبینے ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں, 3-3 دن کے اندر, آخری عشرے کے اندر.
جی,
اس میں بچے ہوتے ہیں.
دیکھیں, شبینے کا آپ نے ذکر کیا ہے, اولاً تو یہ کہ جب شبینہ وغیرہ کروایا جاتا ہے عمومی طور پر, تو اس میں اولاً تو اس بات کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کی جائے,
جی جی,
چاہے وہ شبینے میں ہو, چاہے وہ تراوی میں ہو, چاہے کسی بھی طرح سے ہو.
صحیح.
قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ٹھیک ٹھیک کرنی چاہیے کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو, حروف کی ادائیگی درست ہو. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو بہت فحش غلطیاں کرتے ہیں, پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا اس طرح, بلکہ الٹا گناہ ہوگا.
صحیح.
الٹا گناہ
ہوگا. ملے گا.
جی. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ شبینے میں بھی نوافل کی صورت اختیار کی جاتی ہے, تو اس میں بھی نابالغ بچے کے پیچھے نماز کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی نماز ہو, نابالغ بالغ لوگوں کی جماعت نہیں کروا سکتا.
اگلا ویڈیو سوال دیجیے.
اسلام بھائی, وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, وضو کر کے فوراً مسجد میں بھاگ کے آتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے مسجد میں بھاگنا؟
اہتمام کی کمی ہے, انتظار کر رہے ہوتے ہیں اذان, پھر اذان کے بعد 20 منٹ ہوتے ہیں تو پھر گھڑی پہ نظر ہوتی ہے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, ابھی 10 منٹ ہے, ابھی 5 منٹ ہے, جماعت کھڑی ہو گئی, اس کے بعد پھر بھاگ دوڑ شروع ہوتی ہے, پھر یہی کیفیت ہو جاتی ہے جو ابھی بیان کی.
جی, دیکھیں, 5-10 منٹ کے بعد بھی جانا ہی ہے اور نماز کی ادائیگی کا ذہن بھی ہے, نماز ادا کرنی بھی ہے, تو 5-10 منٹ پہلے ہی چلا جائے, کیونکہ نماز کے لیے جب جانا ہے تو وقار کے ساتھ جانا ہے, بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں جانا, اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا, اب اس کو معلوم ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے,
صحیح,
اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نارمل طریقے سے چلتا ہوا جاؤں گا تو مجھے رکعت نہیں ملے گی، اور اگر بھاگتا دوڑتا ہوا جاؤں گا تو مجھے رکعت مل جائے گی. اس کو بھاگنے دوڑنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اب اس نے تیاری کی، اگر سستی کوتاہی کرے گا تو اس کی غلطی ہے، سستی کوتاہی نہیں کی، اب یہ پہنچ تو گیا ہے، مگر اب یہ اگر بھاگ کر پہنچنے کی کوشش کرے گا تو یہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے، یہ گر بھی سکتا ہے. تو اس لیے اسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ وقار کے ساتھ آرام سے جائے اور جا کر نماز میں شامل ہو. اور دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وضو کر کے فوراً جاتے ہیں، تو عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو کیا ہوا ہوتا ہے اور پانی یوں گراتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
مزید کالز ہم شامل کریں گے.
محمد وقار اتاری کنیوں سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ کہ ہم نے نا مسجد کے لیے قالین خریدا ہے، تو اس میں سے نا کچھ اس کا ٹکڑا جو ہے وہ بچ گیا ہے، تو کیا کوئی شخص ذاتی طور پر اس کو خرید کر اپنے استعمال میں لا سکتے؟
جی،
اب انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ قالین کسی نے دیا ہے یا انہوں نے قالین مسجد کے لیے چندہ کیا ہوا تھا، مسجد کے چندے سے وہ قالین خریدا ہے. اگر تو کسی نے قالین دیا ہے، بچ گیا ہے، تو اس کی ملکیت ہے، اس کو واپس کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر مسجد کے چندے سے خریدا تھا، بچ گیا ہے، ابھی اس کا کوئی استعمال بھی نہیں ہے اور آئندہ ہوگا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور پیسے اس کے مسجد میں خرچ کیے جائیں گے.
ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کا آپ نے جواب دے دیا. جی اگلی کال.
میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ مسواک استعمال کرتے ہیں، تو مسواک استعمال کے بعد ہم اس پر کہاں رکھا جائے، کہاں تک کریں گے؟ میرے پاس بہت ساری مسواک جمع ہو گئی ہیں.
پریشان نہ ہو، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ. مسواک اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک ادب ہے کہ جمع کر رہے ہیں، اب حل نہیں مل رہا تو آج حل بھی مل جائے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں جو مسواک ہے یہ اعلیٰ ادا سنت ہے.
جی جی،
سنت اس سے ادا کی جاتی ہے. جب یہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، جب یہ چھوٹی ہو جاتی ہے، تو شرعی حکم یہی ہے کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر زمین میں دفن کر دیا جائے. یہ طریقہ کار ہے. مسجد میں عمومی طور پر مقدس اوراق رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہاں بھی رکھ سکتے ہیں. وہ عمومی طور پر لوگ وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور دریا سمندر وغیرہ میں ان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہاں، مسواک کو ایسا نہ کیا جائے، اس کو پھینکا نہ جائے.
صحیح.
جیسے گھر میں ہی کہیں پھینک دیا یا کچرے وغیرہ میں پھینک دیا، ایسا نہ کیا جائے، یہ ادب کے خلاف ہے.
ٹھیک. سر، ہماری گفتگو چل رہی ہے کاروبار میں شراکت کے حوالے سے، ہمارا موضوع بھی ہے. اب ہاسپٹل ہے، وہاں پر لیبارٹری وغیرہ اس طرح کے ادارے شعبہ جات کی ایک تقسیم ہوتی ہے، تو اس کے اندر مطلب ڈاکٹر صاحب جو ہیں، یعنی لیبارٹری کا جو سامان ہے، جو بھی اس کے مطلب ایکوپمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کوئی شخص یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ میں لگاؤں گا، اور جو جگہ ہوگی اور جو اس میں الیکٹرک بجلی وغیرہ جو بھی ہوگا وہ ڈاکٹر صاحب، اور پیسے جو ہوں گے وہ آدھے آدھے ہوں گے، تو اس صورت میں کیا صورت بنے گی؟
یہ شراکت کی صورت درست نہیں ہے.
اچھا.
ہاں، ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک طرف سامنے والے کی ورکنگ ہے، وہ وہاں کام کر رہا ہے، اس نے سامان وغیرہ بھی اپنا استعمال کیا ہے، مگر یہاں سے جو دوسرا شخص ہے اس کی طرف سے فقط زمین دی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے.
کہ اس کی زمین پر، اس کی جگہ پر یہ کام کر لے.
ٹھیک ہے.
تو یہ شراکت اس طرح سے درست نہیں ہوگی. جو بھی نفع وغیرہ وہ کمائے گا وہ اسی کا ہوگا. ہاں، چونکہ اس نے اپنی بجلی دی ہوئی ہے، جگہ دی ہوئی ہے، تو جو بھی اس کا رینٹ بنتا ہے وہ رینٹ اس کو دیا جائے گا.
تو اس کو ہم اسی انداز
میں شراکت نہیں کہا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اس کو ان کو باقاعدہ آپس میں یہ طے کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے.
یوں طے نہیں کر سکتے کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ طے کرنا غلط ہے. ان کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ڈاکٹر کی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ کا ایک مخصوص حصہ اس کو رینٹ پہ دے دے.
ٹھیک ہے.
اور اس کا جو ہے وہ منتھلی رینٹ اس سے حاصل کرتا رہے.
یعنی اسی طرح کہ ایک شخص کی مشینری ہو اور دوسرے کی جگہ ہو، تو کیا اس طرح شراکت ہو سکتی ہے؟
ہاں، یوں بھی شراکت نہیں کی جا سکتی.
اچھا.
ایک شخص نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میری جگہ فلاں فلاں جگہ پہ میری جگہ موجود ہے، تو مشینری خریدو، مشینری خرید کے وہاں پر لگا لو اور کاروبار کرو، گارمنٹس کا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام ہے، تم وہاں پہ کام کرو، اور جو بھی نفع ہوگا وہ ہمارا آدھا آدھا ہوگا. ایسا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، یہ شراکت درست نہیں ہوگی.
صحیح.
جو بھی نفع ہوگا وہ جس نے مشینیں لگائی ہیں، جو کام کر رہا ہے، اسی کا ہوگا، اور اس کو اس کی جگہ کا جتنا عام طور پر کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ اس کو دیا جائے گا.
ٹھیک. جی اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہماری کریانے کی دکان ہے تو لوگ ہم سے ایک ماہ تنخواہ کا کہہ کر ادھار سودا لے جاتے ہیں تو وہ ہم سے ریٹ نہیں پوچھتے کہ کیا ریٹ لگاؤ گے تو اس کے لیے ہم اپنی مرضی سے کوئی ریٹ اس پر لگا سکتے ہیں یا پہلے ان سے ہمیں طے کرنا چاہیے کہ بھئی مہینے کے لیے آپ سامان لے رہے ہیں تو آپ کو یہ ریٹ لگے گا اور نقد لاؤ گے تو یہ ریٹ لگے گا؟
ایسے کمی ہوں گے کہ جو ریٹ نہیں پوچھتے ہوں گے، لیکن عموماً لوگ ظاہر ریٹ تو پوچھ کے کرتے ہیں، لیکن چلیں ان کی جو صورت ہے اس کا جواب۔
ریٹ پوچھتے ہیں وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز لینے کے لیے آیا ہے تو اب وہ ریٹ پوچھتا ہے، پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی دکان سے اپنا سامان خریدتا ہے تو پھر وہ ریٹ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتا، چار چیزیں خریدیں، جتنے پیسے بنے اس نے دے دیے۔ باقی یہ جو صورتحال ہے یہ ان کے ذہن میں وہی بات ہے کہ جیسے کوئی شخص ہم سے نقد چیز خرید لیتا ہے تو ہم اس کو وہ چیز 10 روپے کی دیتے ہیں، وہ ادھار خریدنا چاہتا ہے تو ہم اس کو 12 روپے کی دیتے ہیں۔ شرعی طور پہ یہ تو جائز ہے، مگر یہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا کرنا کافی مشکل ہوگا۔
ٹھیک ہے،
یعنی انہوں نے کہا نا کہ ہم اگر اس کو بتا دیں کہ ہم تمہیں مہنگی دیں گے تو اس اعتبار سے بھی کافی مشکل ہوگا کہ کس کس چیز کے متعلق یہ اس کو بتایا
جائے۔
جیسے جنرل آئٹمس ہیں، کرانے کی دکان ہے، تو کس کس چیز کے متعلق اس کو بتائے گا، یہ کافی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر یہ جب بھی وہ سودا لینے کے لیے آتا ہے اور جو جو چیزیں اس نے اسے خریدی ہیں اور اس کی یہ رسید بنا کے ان کو دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو اتنے کی دی ہیں اور پھر اپنے پاس بھی اس کو تحریر کر لیتا ہے تو یہ تو درست ہوگا۔ سامنے والوں کو بھی پتا ہے کہ چینی کا ریٹ جو ہے وہ 60 روپے کلو ہے، اس نے مجھے 61 روپے کی یا 62 روپے کی دی ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اسے ادھار خرید رہا ہوں، تو اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ وہ لگائے گا۔ ہاں ایسا نہیں کر سکتا کہ مہینے کے بعد اس کا 10,000 روپے بنے اور اس نے اسے 10,500 روپے لے لیے، ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی، یہ سود کے زمرہ میں آئے گا۔
ٹھیک ہے جی، اگلا ویڈیو سوال دیجئے۔
اکثر ہاسپٹل میں ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے خون کی، تو خون مانگا جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے، اتنا بلڈ چاہیے، ڈاکٹر مانگتے ہیں، تو ایسے میں جو لوگ خون دینے کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ پیسے بھی لیتے ہیں، 1,000 روپے 2,000 روپے بھی لیتے ہیں، تو لوگ اس طرح خون پیسے لے کر اور اپنا خون جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ اور جو لوگ خون دے دیتے ہیں اور پیسے نہیں لیتے، کیا انہیں خون دینے کا ثواب ملے گا؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں خون دینے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، جب کسی مریض کو خون کی حاجت ہو اس وقت اس کو خون دینے کی شرعی طور پر اجازت ہے،
ٹھیک ہے،
مگر خون کو بیچا نہیں جا سکتا،
شوقیہ دینا یا بیچنا،
اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ایک تو بیچا نہیں جا سکتا اور ایک جیسے شوقیہ لوگ خون دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک،
اصلاً تو اس کی ممانعت ہی ہے،
صحیح،
علماء نے ضرورت کی بنا پر اس کی اجازت دی ہے کہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلیڈنگ اس کی اتنی زیادہ ہو گئی، کسی کا آپریٹ ہونا ہے، اس کی بلیڈنگ آپریٹ میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ بلڈ لگایا جاتا ہے، خون کی حاجت ہوتی ہے، تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، دیا جا سکتا ہے۔
صحیح،
اور جو دے گا ظاہر ہے اپنے مسلمان بھائی کی ایک بہت اعلیٰ درجے پر جا کر مدد کر رہا ہے، اپنا خون نکال کر اس کو دے رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا مستحق بھی ہوگا، مگر جو لوگ دیتے ہیں اور بیچتے ہیں، پیسہ اس کے مقابلے میں لیتے ہیں، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اور یہ جو پیسہ انہوں نے لیا وہ ان کے لیے طیب بھی نہیں ہے۔
صحیح، یہ اگلا ویڈیو سوال۔
میرا سوال ہے کہ دور سے ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو وہ جواب نہیں دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اچھا یہ استاد، یہ ایسا بھی ہوتا ہے جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ان کو تجربہ ہوگا اس بات کا کہ اب کوئی جاننے والا قریب آ کر مدینہ ایک تو متوجہ کرتے ہیں، اب گاڑی روڈ پہ ہم چلا رہے ہیں، پھر سلام کیا اور نکل گئے۔ اچھا یہ سلام کا موقع ہے، یہ بھی آپ ارشاد فرما دیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ایک بار۔
جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا سوال ہے کہ ہم نے کسی کو سلام کیا،
جی جی،
اب اس پر سلام کا جواب دینا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی
تو اسی سلام کا جواب دینا ضروری ہے جو سلام تحیت ہوتا ہے، یعنی آپ کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور اس کو جا کر آپ نے سلام کیا ہے، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، جواب دینا واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔
ٹھیک ہے،
اور اس طرح اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان نے آپ کو سلامتی کی دعا دی ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ ضرور اس کو سلامتی کی دعا دیں، یہ ایک اچھی بات ہے،
ٹھیک ہے،
مگر اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔
جی
کیونکہ بعض اوقات موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور ایک دم کسی نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اب چاہے اس نے کسی بھی لفظ سے کیا، مدینہ کہہ دیا یا اس نے سلام کر دیا، تو انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سلام کیا ایک دم وہ مڑ کے دیکھے گا اور بائک چلاتے ہوئے یہ انتہائی خطرناک ہے. تو اس کا سلام کرنے والوں کو بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال جواب کا وجوب اسی صورت میں ہوگا جب وہ سلام تحیت ہو.
ٹھیک. حدیث شریف کے ناظرین جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ عزوجل سلسلے میں حاضر ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک شخص کسی فیکٹری سے کپڑا خریدتا ہے اور زیاد سے کہتا ہے اسے بیچیں اور اس کے نفع نقصان میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی کیا فرمائیے.
ہاں اس کی شرعی طور پر یہ شراکت والی صورت یہ بھی نہیں بنے گی.
اچھا.
آج ہمارے جتنے بھی سوالات ہوئے سلسلے میں
جی جی
یہ وہ والی صورتیں ہیں کہ جو عمومی طور پہ رائج ہیں اور لوگ اس کو شرکت سمجھتے ہیں
جی جی
اور بطور شرکت ہی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اتنا ہمارا نفع ہوگا اتنا اتنا ہمارا نقصان ہوگا, تو یہ بھی شرکت کی صورت نہیں ہے.
یعنی یہاں پر اگر تھوڑا سا ہم جیسے مثال کے طور پہ شرکت کی جو تعریف ماضی میں آپ نے بتائی پچھلے سلسلوں میں اگر اس کو ہم ٹچ کر لیں تھوڑا سا کہ شرکت کیوں نہیں ہے.
ہاں شرکت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اولاً جو ہم نے شرکت کی صورتیں بیان کی
جی جی
سب سے پہلی جو ہماری شرکت تھی وہ شرکت بالمال تھی
جی جی
کہ دونوں نے ہی رقم ملائی اور دونوں رقم ملا کر اب کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں. اس میں نفع کی صورتیں بھی ہوتی ہیں نقصان کی صورتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں. دوسری جو شرکت کی صورت تھی وہ تھی شرکت بالعمل
عمل تھی
یعنی کام کے ذریعے شرکت تھی.
ٹھیک ہے.
مال دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں لگا ہوا تھا, کام کسی سے اٹھا کر لائے کسی سے سامان اٹھا کر لائے اس کو تیار کیا تیار کر کے اس کو سامنے والے کو دے دیا, یہ شرکت بالعمل تھی. پھر تیسری شرکت بالوجود تھی.
ٹھیک ہے.
وہ یہ تھی کہ سامنے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں اب ان کو کوئی کام بھی نہیں ایسا کرنا آتا کہ کوئی کسی سے کوئی چیز لیں بنا کے اس کو دیں. اب یہ کیا کرتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں ادھار مال خریدتے ہیں.
صحیح.
ادھار مال خرید کے اس کو بیچتے ہیں اور بیچ کر جو نفع ہوتا ہے اس کو یہ حاصل کرتے ہیں. تینوں ہی شرکتوں کے اندر نفع نقصان کی کیفیت جو ہے وہ
الگ
الگ الگ ہیں. اب یہاں پر یہ والی جو صورت ہے پھر وہ شرکت کی صورتیں تھی پھر مداربت کی صورت کہ ایک شخص دوسرے کو پیسہ دیتا ہے کہ تم اس سے کام کرو, سامنے والا کام کرتا ہے نفع طے ہو جاتا ہے اور نقصان اس میں انویسٹر کا رب المال کا ہوتا ہے. مگر یہ جو صورتیں آج بیان ہوئی ہیں ان میں ایسی کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی. جیسے یہی والا سوال ہے کہ ایک شخص نے فیکٹری سے کپڑا اٹھایا.
ٹھیک ہے.
اب یہ کپڑے کا مالک ہے.
صحیح ہے.
اب سامنے والے کی اس کے کپڑے کے اندر کوئی شرکت نہیں
ہے,
کسی بھی اعتبار سے کوئی شرکت نہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں اس نے اس کو کہا کہ بھائی تم یہ کپڑا بیچو, اس میں سے جو بھی نفع ہوگا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا اور جو بھی نقصان ہوگا آدھا تمہارا آدھا میرا. تو جب شرکت ہی نہیں ہے تو اس طرح کی شرکت والی جو شرائط ہیں وہ بھی یہاں پر لاگو
نہیں
ہو سکتی. وہ کپڑا بیچے گا اور کپڑا بیچنے کے بعد جو بھی نفع ہوگا وہ کپڑے والے کا ہوگا اور جس نے کپڑا بیچا ہے اس کو اس کی اجرت مثل دی جائے گی, یعنی عام طور پر جتنی اجرت اس کی اس کو دی جاتی ہے.
ٹھیک. یعنی اس کو تھوڑا اور ہم نے آسان کر کر بیان نہیں کی کوشش کی تاکہ جو ہمارے مدیشل کے ناظرین ہیں مزید واضح ہو جائے. یعنی یہ شرکت ہی نہیں ہے, یہ تو گویا کہ سامنے والا ایک مزدوری کر رہا ہے. جی اگلی کال.
نام محمد اسلام لاکھ ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. ہمارے ہاں ایک تھوڑا واقعہ بنا ہے کہ نکاح کے حوالے سے, تو دولہا صاحب سعودی عرب میں ہے اور نکاح پاکستان میں ہو رہا ہے, آیا کہ وہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکاح ہو رہا ہے اور دولہا صاحب ہے ہی نہیں سامنے, تو عرب شریف میں.
اولاً یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو نکاح ہو رہا ہے
جی جی
وہ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے عام طور پر ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں
جی,
یعنی والدین کی رضامندی سے.
صحیح.
یہ چیز دیکھنا سب سے پہلے ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتے ہیں. اس طرح کا نکاح اگرچہ جو عاقل ہیں جو بالغ ہیں وہ اس طرح سے اگر نکاح کرتے ہیں تو ان میں ایک شرط ہوتی ہے کفاعت کی.
ٹھیک ہے.
لڑکا لڑکی کے ہمسر ہونا چاہیے, کفاعت ہونی چاہیے خاندان کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نکاح ہوتا ہی نہیں.
صحیح.
سرے سے یہ بظاہر گواہوں کا اہتمام بھی کر لیتے ہیں, ہر چیز کا اہتمام کر کے نکاح کر لیتے ہیں, مگر کفاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے.
صحیح.
اور ویسے بھی لڑکی لڑکے کو سوچنا چاہیے کہ جن والدہ نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا ان کی عزت کو خراب کرنے کا سبب نہ بنے.
ٹھیک ہے.
ہاں باقی اگر فیملی کے ذریعے ہی سب کچھ ہوا ہے, لڑکا موجود نہیں ہے لڑکی یہاں پر موجود ہے, تو اس کا طریقہ کار موجود ہے کہ لڑکا وہاں سے یہاں کسی کو اپنا نکاح کرنے کا وکیل بنا دے.
ٹھیک ہے.
جیسے عام طور پر ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو لڑکی بھی موجود نہیں ہوتی,
صحیح ہے,
وہاں لڑکا موجود ہوتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ کسی کو اجازت دے دیتی ہے کہ اتنے حق مہر کے بدلے میں میرا نکاح فلاں شخص سے کروا دیا جائے,
صحیح,
تو یوں ہی لڑکا وہاں سے اجازت دے دے,
صحیح ہے,
کسی کو اپنا وکیل بنا دے اور وہ وکیل پھر قاضی کو اجازت دے دے اس کا لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھانے کی, اور قاضی عام طور پر جیسے نکاح پڑھایا جاتا ہے اسی طرح سے نکاح پڑھائے گا. ہاں بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کا جب نکاح وغیرہ ہو تو کسی سمجھدار عالم دین کو, میں نے وہ اس اعتبار سے کہہ دیا سمجھدار عالم دین کو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کی پیچیدگی ہر عالم کو معلوم نہیں ہوتی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ الٹا ہو جائے,
صحیح,
تو جو سمجھ رکھتا ہے اس طرح کے معاملات کی اس کو لے کر جایا جائے اور اسی سے پھر اس طرح کا نکاح کروایا جائے.
جیسے آپ نے عالم صاحب کہا تو یہ ہم تھوڑی سی تقسیم کر سکتے ہیں کہ عالم تو خیر ظاہر ہے جو جس کے پاس علم ہوگا اسی کو ہم عالم کہیں گے, قاضی جو نکاح پڑھاتے ان کو یعنی عموماً تو قاضی ہی ہوتے نا, وہ ہر قاضی عالم ہو ضروری بھی نہیں ہے.
جی ایسا بھی ہوتا ہے
جی جی
کہ عمومی طور پہ قاضی نکاح پڑھاتے ہیں, اب ان کو اس طرح کی باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے
جی جی,
تو لوگوں کی رو میں ہی وہ بھی بہ جاتے ہیں, جیسے لوگ چل رہے ہیں لوگوں نے بولا نہیں ہم نے تو یوں دیکھا تھا وہ یوں ہی پڑھا دیتا ہے,
10,000 روپے دیں گے قاضی صاحب آپ یہ نکاح پڑھائیں, اب قاضی صاحب خوش ہو گئے 10,000 روپے اس مہنگائی کے دور پہ 10 منٹ لگیں گے
جی,
تو
ہاں تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے, بالخصوص جب اس طرح کی پیچیدگی ہو تو پھر بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ویسے بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نکاح جیسے معاملے میں بعض اوقات جب غلطی ہو جاتی ہے تو بعد میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں.
بتی چل کے ناظرین مفتی صاحب نے بہت پیارا یہ گویا کہ ہمیں نیکی کی دعوت بھی پیش کی ہے کہ نکاح کے جتنے بھی معاملات ہیں فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں آپ جانتے ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ جو صاحب بھی نکاح پڑھا رہے ہیں قاضی صاحب ہیں یا کوئی مسجد کے امام ہیں تو جو بھی شرعی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ نکاح شرعاً جائز نہ ہو اور آپ نکاح پڑھا دیں اور پھر جو آگے خرابیاں ہوں گی ظاہر ہے آپ بھی اس کے ذمہ دار بنیں گے کیونکہ نکاح آپ نے پڑھایا. مزید کالز کو ہم لیتے ہیں.
مفتی صاحب بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کا نماز قضا ہو جائے تو اس کو کب ادا کرنا ہوگا؟
جی فجر کی نماز اگر اللہ نہ کرے قضا ہو جائے تو کب پڑھیں؟
ہاں جی اولاً تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قضا ہی نہ ہو
جی جی,
باقی یہ ہے کہ اگر نماز قضا ہو جاتی ہے وقت گزر گیا تو اب جب سورج طلوع ہوا تو وقت ختم ہو گیا, سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ اب صبر کیا جائے, 20 منٹ کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کر لی جائے.
ٹھیک ہے جی اگلی کال.
میرا سوال عرض یہ ہے کہ میں یہاں پر ڈرائیور کی نوکری کرتا ہوں اور یہاں پر میرے گھر کے ساتھ ایک ہوٹل ہے, تو وہاں پر چاول وغیرہ بچ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو بعد میں وہ دے دیتے ہیں, تو میں اکثر اوقات وہاں پر ایک بھائی کام کرتا ہے وہ پاکستانی, اس کو میرے دوست بنائے ہوئے, تو وہ چاول مجھے پہلے دے دیتا ہے, تو برائے مہربانی کیا اس کے بارے میں کوئی بہترین حل ہے؟
بچنے سے پہلے مل جاتے ہیں شاید, ایک تو چاول بچے اب خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اب یہ کہ ترکیب بنی ہوئی ہے یعنی انڈر سٹوڈ ہی بچیں گے
جی,
تو ہم پہلے دے دیں کسی کو,
یعنی انڈر سٹوڈ تو ہے مگر وہ جو ملازم ہے اس کے نہیں ہے نا,
صحیح,
اس کے ہوتے تو پھر سارے اٹھا کے دے دیتا بے شک,
صحیح,
مگر جو اونر ہے جو مالک ہے ہوٹل کا یہ جو بھی کھانا وغیرہ وہاں پہ موجود ہے وہ تو اس کا ہے نا,
صحیح,
تو اس طرح تو دینے کی اس کو بچ جاتے ہیں, بچنے کے بعد بھی اگر ہم اس کو دیکھا جائے یہ دیکھ لیں کہ بچنے کے بعد بھی کیا مالک کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ تم نے اپنے دوست کو دے دینے ہیں,
صحیح ہے,
یہ بھی دیکھ لیا جائے, ہو سکتا ہے کہ جو کھانا بچتا ہو وہ مالک اپنے کسی مصرف میں لے کے آتا ہو,
صحیح,
اس کو بھی دیکھ لیا جائے. ہاں اگر کھانا بچتا ہے اور مالک نے ملازمین کو اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی اگر کھانا بچ جاتا ہے تو آپ کھانا چاہے خود استعمال کر لیں چاہے اٹھا کر کسی کو دے دیں, تو پھر تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے, مگر پھر بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خیال یہ کر لیا کہ کھانا بچے گا ہی,
صحیح,
اور پہلے ہی اٹھا کر دے دیا تو یہ مالک کے کہنے کی خلاف ورزی ہوگی,
صحیح,
اور مالک کا مال غصب کرنے کے مترادف ہوگا, پہلے ہی اٹھا کر نہیں دے سکتا. ہاں اگر اس نے پہلے ہی اٹھا کے ان کو دے دیا اور انہوں نے استعمال بھی کر لیا ہے تو اب ان پہ لازم ہے کہ کسی طرح اس کی رقم کا اندازہ کر کے وہ مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں.
پتہ چل کے ناظرین اگر حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے تو راہیں خود مل جاتی ہیں, ورنہ لوگ خود اپنے معاملات میں اپنے ذہن میں سوچ کر قیاس کر کے بہت سارے مسئلے خود ہی اس کا حل نکال لیتے ہیں اور یوں پھر وہ گناہوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. جی مزید کال.
کوئی جانور لے لیا اور لے کے کسی کو دے دیا کہ اس کو پالو اور کچھ عرصے بعد جیسے 2-3 سال بعد یا کچھ عرصے بعد اس کا بچڑا بھی ہو گیا اسے بیچ دیتے ہیں تو پھر اس کا جو منافع ہے وہ ہاف آف کر دیتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کروا دیں. جزاک اللہ خیرا.
آمین. اگرچہ اس پر ہماری کافی گفتگو ہو چکی ہے لیکن مزید.
ہاں جی, اس کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں. عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رائج ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ کسی نے 80,000 روپے کی بھینس وغیرہ لے کے کسی کو دے دی, کہتا ہے کہ تم اس کو پالو,
ٹھیک ہے,
اور 1 سال تک 6 مہینے تک اس کو پالتے رہو, اور جو بھی یہ دودھ وغیرہ دے گی وہ ہمارا آدھا آدھا ہوگا, اور جب یہ بچہ دے گی, بچہ ہم بیچ دیں گے, وہ اس کے بھی پیسے ہمارے آدھے آدھے ہو جائیں گے, اور جو بھینس ہوتی ہے وہ اصل مالک کی ہی رہتی ہے. تو یہ اجارہ فاسدہ ہے, اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اگر کسی نے ایسا کیا تو اب حکم یہ ہے کہ اس نے جتنا چارہ کھلایا ہے, اس نے جتنی دیکھ بھال کی ہے, مالک پہ لازم ہے کہ اتنی رقم اس کو دے دے.
ٹھیک ہے,
اور جو بھی نفع آج تک ہوا یہ سارے کا سارا مالک کا ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک طریقے سے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بالفرض 80,000 روپے کی بھینس اس نے خریدی, جس کو پالنے کے لیے دے رہا ہے اسے کہے کہ ٹھیک ہے اس میں سے 40,000 روپے اب تم مجھے دے دو, ہم دونوں اس میں شریک ہو جائیں گے, یہ ان دونوں کی شرکتیں ملک ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
پھر سامنے والا اپنی مرضی سے اس کو پالتا رہے, اس کو چارہ کھلاتا رہے. اب جب وقت آئے کہ اب اگر مثال کے طور پر دودھ والا جانور ہے تو چونکہ دونوں کی شرکتیں ملک ہے, اس کے اندر دونوں کا جانور ہے, آدھا دودھ وہ استعمال کرتا رہے آدھا یہ استعمال کرتا رہے. پھر جب جانور کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی, اب جب بچہ بیچا جائے گا تو ظاہر ہے ان کی شرکتیں ملک تھی, اب بچہ پیدا ہوگا وہ ان دونوں کا ہوگا, اب اس کو بیچ کے اس کے پیسے آدھے آدھے کر لیے جائیں. اب رہا یہ مسئلہ کہ سامنے والے نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے, اس کی دیکھ بھال کی ہے, اس کو چارہ کھلایا ہے,
جی جی,
اب اس کی رقم کا کیا ہوگا؟ اور اس نے ابتدا میں اس کو بیچا تھا, اس نے 40,000 روپے اس سے لینے تھے, تو اب یہ اپنے 40,000 روپے اس کو چھوڑ دے اور سامنے والا کہے ٹھیک ہے میں نے جو چارہ کھلایا ہے, میں نے جو خدمت کی ہے, میں اس کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا.
ٹھیک ہے,
تو جو یہ کرنا چاہتے تھے کہ جانور کے دودھ میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے, جانور سے جو بچے کی پیدائش ہوئی اس میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے, وہ بھی ہو جائے گا اور شرعی طور پر جائز بھی ہو جائے گا.
ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت پیارا جواب ملا, حل بھی مل گیا اور جو ہوا اس حوالے سے اس کا بھی جواب ہمیں مل گیا. مزید ویڈیو سوال ہم لیں گے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کون سے وظائف پڑھ سکتے ہیں؟
عصر اور مغرب کے درمیان کون سا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں, وظیفہ تو کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے, یعنی جس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے, کوئی بھی وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. تو عمومی طور پر وظائف کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وظائف وہی کیے جائیں جن کی ہمیں کسی کی طرف سے اجازت ہو.
ٹھیک ہے,
اور جن جن اوقات میں ہمیں اجازت دی گئی ہے انہی اوقات میں پڑھے جائیں تاکہ وظائف کا فائدہ ہمیں زیادہ ہو. تو وظائف پڑھے جا سکتے ہیں. ہاں, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد, جب عصر کی نماز پڑھ چکے تو فرض ادا کرنے کے بعد اب یہاں پہ نوافل وغیرہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہوتی. پھر جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, یعنی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک, تو اس میں بھی وظائف وغیرہ کی شرعی طور پہ اجازت ہوتی ہے, وظائف وغیرہ اس میں بھی کر سکتے ہیں, نمازوں کی اس میں بھی اجازت نہیں ہوتی.
جی, اگلا ویڈیو سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, حج کرنا صاحب استطاعت پر فرض ہے, اس کے باوجود وہ حج نہ کرے, اس کے بارے میں حکم ارشاد.
جی, کیا فرماتے ہیں؟
جس پر حج فرض ہو گیا تو اب اس پہ لازم ہے کہ وہ حج کرے گا.
ٹھیک,
حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا, جان بوجھ کر اس نے حج کو ترک کر دیا, تو ایسے شخص کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر, یعنی بہت سخت وعید ہے اس کے اوپر.
جی جی,
تو جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس وقت سب کو ہی دیکھ لینا چاہیے کہ میں حج مجھ پہ لازم ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر خود سمجھ میں نہیں آ رہی تو مفتی صاحب سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کر لیں کہ میرے پاس یہ اثاثہ جات موجود ہیں, میرے پاس اتنا مال موجود ہے, اتنا کاروبار ہے, پلاٹ دکان ہے, یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں, کیا اس صورت میں مجھ پہ حج فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. حج کے حوالے سے عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے.
جی جی,
کہ حج کے لیے رقم موجود ہوتی ہے, حج کر بھی سکتا ہے, استطاعت بھی موجود ہوتی ہے. تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر کسی بچی کی شادی کرنے والی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی ہم حج پر نہیں جا سکتے, اور اگر بالفرض وہ جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو خاندان والے اس کو ملامت کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں جوان بچی موجود ہے, پہلے تم اس کی شادی کرو پھر تم حج کے لیے جا سکتے ہو.
جی,
تو یہ لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
جی,
بچی کی شادی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، اچھے انداز سے اس کو نبھانا چاہیے، مگر جب حج فرض ہو گیا تو حج کی جو ادائیگی ہے وہ ایک علیحدہ فریضہ ہے،
ٹھیک ہے؟
جب کوئی شخص صاحب استطاعت ہوگا تو اس پہ حج کرنا لازم ہوگا،
ٹھیک؟ جی اگلی کال۔
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جو بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو رکوع کیسے کیا جاتا ہے؟
جی بیٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں،
ہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جائے کہ نوافل جب پڑھتے ہیں تو وہ بیٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے تو اس عذر کی بنا پر وہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کرتا ہے، تو رکوع میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ رکھتے ہیں گھٹنوں کے اوپر اور پیچھے سے اپنے جسم کو اٹھا لیتے ہیں،
صحیح؟
یہ غلط طریقہ کار
ہے،
اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے اور تھوڑا سا یوں آگے کر کے یوں جھک جائیں گے، یہ رکوع کا طریقہ ہے جب بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کریں گے۔
اچھا بعض بیٹھ کے کرتے ہیں تو بہت جھک جاتے ہیں، بالکل نیچے تک یوں،
جی بس ہلکا سا جھکنا ہے، بہت زیادہ جھکنے کی حاجت، جو بہت زیادہ جھکتے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ وہ یہی کرتے ہیں کہ پیچھے سے اپنے جسم کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہی،
ٹھیک؟ جی اگلی کال۔
صاحب کی بارگاہ میں میرے سوال کیا گیا ہے کہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تقریباً 3 ماہ 6 ماہ کے یا 2 سال کے، وہ جو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں ان کا پیشاب جو ہے وہ پلیٹ ہے یا اسلامی بہنیں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔
یہ تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل پر بارہا اس کا جواب بھی دیا، لیکن ظاہر ناظرین تبدیل ہوتے رہتے ہیں،
جی
کیا فرمائیں؟
ہاں یہ لوگوں میں ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے،
جی
یعنی جو بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، شیر خوار ہے، تو اس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ اس کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچہ جو ہی پیدا ہوا اس وقت بھی اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو وہ پیشاب ناپاک ہی ہے، وہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہی ہے،
ٹھیک ہے؟
لہٰذا اس کو پاک کر کے ہی نماز وغیرہ کی ادائیگی کی جائے گی۔
مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا آپ نے دیکھا، یقیناً بہت فائدہ ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔